الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ و تذل بہا النفاق و اہلہ و تجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک و ترزقنا بہا کرامۃ الدنیا والآخرہ. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم. یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. صلوات علی محمد و آل محمد. برادران عزیز، آپ سب کی خدمت میں ولادت با سعادت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی مبارکباد. 15 شعبان کے بعد یہ پہلی شب جمعہ ہے، اور جمعہ کا دن جو ہے وہ حضرت حجت سے منسوب ہے، تو یہ ساری مناسبتیں مل کر اس خوشی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں کہ شب بھی امام زمانہ کی ہے اور دن بھی امام زمانہ کا ہے. قربت پروردگار کے امکانات بھی زیادہ ہیں، اور قربت پروردگار کے لیے جس کو خدا نے وسیلہ قرار دیا ہے اسی کا ذکر کرنے کے لیے اور ذکر سننے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. جو آیت میں نے آپ کے سامنے اس حوالے سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہے. یہ سورہ مبارک بقرہ کی ابتدائی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، مگر یہ کتاب ہدایت کرے گی کس کی؟ کیا سب کی ہدایت کرے گی؟ اس کے اندر پوٹینشیل تو اتنا ہے کہ یہ سب کی ہدایت کر سکتی ہے، مگر کیا یہ پریکٹیکلی سب کی ہدایت کرے گی؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے ہدایت کر سکنے کی طاقت ہونا، اور ایک ہے ہدایت کرنا. آپ اس وقت بھی لکھ سکتے ہیں، مگر کیا آپ اس وقت لکھ رہے ہیں؟ آپ اس وقت بھی بول سکتے ہیں، مگر کیا آپ اس وقت بول رہے ہیں؟ تو کسی کام کو کر سکنا اور بات ہے، اور کسی کام کو کرنا اور بات ہے. تو کر سکنے کا تعلق ہے انسان کے پوٹینشیل کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور کرنے کا تعلق ہے ایگزیکیوشن کے ساتھ، کہ وہ جو انسان کے اندر پوٹینشیل تھا کیا اس کو اس نے ایگزیکیوٹ بھی کیا یا نہیں کیا. یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم سورہ بقرہ ہی کی ایک اور آیت میں، جس کو ماہ مبارک رمضان کے اندر بہت پڑھا جاتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اس کی صفت کیا ہے؟ ہدن للناس، کہ جو تمام کے تمام انسانوں کے لیے سامان ہدایت. تب آپ غور فرمائیے کہ وہ اعلان، وہ بھی سورہ بقرہ میں، جو دعائے یا علی و یا عظیم کے ضمن میں بھی آتا ہے، کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت کرتی ہے، یہ ہدایت کر سکتی ہے تمام انسانوں کے لیے. لیکن یہ جو پہلی آیت ہے، یہاں پر پروردگار عالم نے تمام انسانوں میں سے ایک گروہ کا تذکرہ کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ گروہ وہ ہے کہ جس کی یہ کتاب ہدایت کرے گی. तो जब हिदायत कर सकती है तो सिर्फ इनकी हिदायत क्यों करेगी? तो कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए कि वो क्या मसला है कि जिसकी वजह से परवरदिगार आलम एक मौके पर ये कहता है कि हुदल लिन्नास और दूसरे मौके पर कहता है हुदल लिल मुत्तकीन कि तमाम इंसानों की हिदायत, और यहाँ पर कहता है कि मुत्तकीन की हिदायत। तो परवरदिगार आलम जो कुछ इरशाद फरमा रहा है वो बिला वजह नहीं है। एक है कि मैं आपसे ये कहूँ कि सिग्नल्स मौजूद हैं और ये सिग्नल्स इस ताकत को रखते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर दें। तो किन किन मोबाइल फ़ोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं? तो तमाम मोबाइल फ़ोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, मगर क्या तमाम मोबाइल फ़ोन्स को कनेक्ट करेंगे? तो जवाब ये मिलेगा कि जी नहीं, तमाम मोबाइल फ़ोन्स को कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने मोबाइल फ़ोन ऑन ही नहीं किया तो फिर आप सिग्नल से शिकवा ना करें। अगर आपने सिम नहीं लगाई तो फिर आप सिग्नल से शिकवा ना करें। सिग्नल्स मौजूद हैं मगर उन सिग्नल से इस्तेफादे के लिए आमादगी की ज़रूरत है। अगर आमादगी नहीं होगी तो फिर उन सिग्नल्स का कसूर नहीं होगा, आमादा ना होने वाले मोबाइल सेट का कसूर होगा। अगर वो सेट आमादा नहीं है तो सिग्नल मुफीद नहीं होंगे, और अगर इंसान आमादा नहीं है तो कुरान हिदायत नहीं करेगा। परवरदिगार आलम जब ये कहता है कि हुदल लिन्नास की ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, तो ये कुरान मजीद की सलाहियत है कि वो तमाम इंसानों की हिदायत कर सकता है। मगर क्या कुरान मजीद की हिदायत उस तरह से है कि कान से पकड़ कर किसी को सीधी राह पर चला दिया जाए? तो ये परवरदिगार आलम का अंदाज़ नहीं है। ये इंसान के जौहरे इंसानियत की तौहीन है कि उसको ज़बरदस्ती सिरात मुस्तकीम पर चलाया जाए। अगर ऐसा करना होता तो सूरज में, चाँद में, सितारों में, ज़मीन में, आसमान में, और सितारों और सैारों में और इंसान में फिर कोई फ़र्क ना होता। उन सब का मामला यह है कि परवरदिगार आलम उनको ज़बरदस्ती गाइड किए हुए है, और जिस रास्ते पर उनको चला दिया है वो चलते चले जा रहे हैं। मगर ये इंसान का मामला ये है कि परवरदिगार आलम इंसान के अंदर तड़प देखना चाहता है, तलब देखना चाहता है, वो डिमांड देखना चाहता है। जिस तरह से प्यास लगे तो इंसान पानी की तरफ जाता है, अगर कोई मरीज़ हो और उसको प्यास ही का एहसास ना हो तो वो पानी की तरफ क्यों जाएगा? भूख लगती है तो आप ग़िज़ा की तरफ जाते हैं, अगर किसी को भूख ही ना लगे तो वो मरीज़ है तो वो ग़िज़ा की तरफ क्यों जाएगा? बिल्कुल उसी तरीके से परवरदिगार की नज़र में इंसान की रूहानी सेहत का तकाज़ा ये है कि वो कहे एहदिनस सिरातल मुस्तकीम कि मालिक तू मुझे सीधी राह की हिदायत कर दे। और एक मरतबा सीधी राह मिल जाए तो फिर उसके ऊपर वो साबित कदम रहने का ऐलान कर। ये हिदायत जो सीधे रास्ते की है उसका एक तरीक़ेकार ये होगा कि परवरदिगार आलम कहता है कि सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, कुछ लोग हैं कि जिनके ऊपर नेमत हिदायत नाजिल की गई। और फिर उसके बाद उसी का दूसरा जवाब दिया इस आयत के अंदर, ये जो किताब हमने नाजिल की है ये किताब इसीलिए नाजिल की गई है कि तुम्हारे अंदर जो फितरी तड़प मौजूद है जब वो बेदार हो जाए और तुम हिदायत के मुतलाशी बनकर बाहर किसी टेक्स्ट को तलाश करो, बाहर किसी मतन के मुतलाशी बन जाओ, तो ये किताब फिर तुम्हें जवाब देगी और हिदायत का फरीज़ा अंजाम देगी। ये इंसान का मुतलाशी होना, ये अगर आप देखें तो अगली जो आयत है उसके अंदर खुद परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया है कि ये हिदायत करेगी मुत्तकीन की। ये मुत्तकीन कौन है? ये फ़िक्र निजात रखने वाले कौन है? ये हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा अल्लामा सैयद अली नक़ी नक़्तन साहब अलैहिस्सलाम मक़ामहु का तर्जुमा है। वो फरमाते हैं कि यहाँ पर मुत्तकीन का मतलब है फ़िक्र निजात रखने वाले, दोज़ हू आर कॉशियस अबाउट देयर फ्यूचर, दोज़ हू आर एंशियस अबाउट देयर फ्यूचर, जिनको इस बात की फ़िक्र है कि हमारा बनेगा क्या। अगर आप किसी सफ़र पर रवाना हो रहे हैं तो ज़ाहिर है कि आपके साथ ज़्यादा सफ़र होता है, जैसे कि ज़्यादा सफ़र ना हो तो आपको ये खौफ होता है कि वहाँ पहुँच कर रास्ते में मेरा होगा क्या। अगर भूख लगे तो ग़िज़ा साथ होनी चाहिए, अगर प्यास लगे तो पानी साथ होना चाहिए, अगर वहाँ पर सर्दी है तो स्वेटर साथ होना चाहिए, अगर वहाँ पर गर्मी है तो उसके एतबार से लिबास होना चाहिए, अगर वहाँ पर पेट्रोल नहीं मिलेगा तो यहीं से मुझे इतना पेट्रोल लेकर चलना है कि वहाँ जाकर मुझे परेशान ना होना पड़े। ये है फ़िक्र निजात, कि जो आगे के बारे में सोचता है वो आगे की फ़िक्र करता है, इंतज़ाम अभी से करता है। परवरदिगार फरमाता है कि ये किताब, इस किताब में कोई शक नहीं है, मगर हिदायत उसकी करेगी कि जिसे निजात की फ़िक्र है, जो इस दुनिया को ट्रांजिशन समझकर आगे की तरफ देख रहा है कि जहाँ बिल आखिर मुझे जाना है वहाँ का मैंने यहाँ पर क्या इंतज़ाम किया है। ये वो अफराद हैं कि यो मेनू ना बिल गैब, कि जिनको गैब के ऊपर ईमान होता है। ज़रा गौर फरमाइएगा कि अगर एक इंसान है वो ये कहे कि कुछ है ही नहीं इस दुनिया के सिवा, तो जब कुछ है ही नहीं इस दुनिया के सिवा तो कहीं जाने का इम्कान ही नहीं।
फिर तो हम यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर मर जाएंगे, यहीं पर मिट्टी में मिल जाएंगे, यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। तो जब यहीं पर मर कर मिट्टी में ख़त्म हो जाना है तो कोई सफ़र ही नहीं। जब कोई सफ़र ही नहीं है तो फिर वो ज़्यादा सफ़र क्यों तलाश करेगा? जब वो ज़्यादा सफ़र तलाश नहीं करेगा तो उसे कोई फिक्र भी नहीं। और जब वो बेफिक्रा होकर इस ज़माने को अपने लिए ऐश की जगह समझता है, ऐश का मकाम समझता है, तो वो कहेगा कि बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नहीं, कि जितनी अय्याशी करनी है कर लो, कोई दूसरी दुनिया और कोई दूसरी ज़िंदगी नहीं है। जब ये कैफियत होगी तो वो गैब का इनकार कर देगा। वो कहेगा जो कुछ है वो वही है जो मेरे मुशाहदे की रेंज में है, जो मुझे नज़र आता है वो है, जो नज़र नहीं आता वो नहीं है, जो मुझे सुनाई देता है वो है, जो मुझे सुनाई नहीं देता वो नहीं है, जिसको मैं छू सकूँ वो है, अगर मैं न छू सकूँ तो नहीं है, जिसको मैं सूंघ सकूँ वो है, अगर मैं न सूंघ सकूँ तो वो नहीं है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जो इंसान की हिस्सियात की रेंज से बाहर हो जाए उसकी वो नफ़ी कर देता है। जब वो उसकी नफ़ी कर देता है तो फिर गैब का अलल इतलाक उसने इनकार कर दिया है। और जब इनकार कर दिया तो फिर ईमान का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब ईमान का सवाल पैदा नहीं होता तो परवरदिगार आलम इन अदर वर्ड्स ये कह रहा है कि इस किताब को बंद कर दो, ये किताब तुम्हें हिदायत नहीं दे सकती। हिदायत का सवाल तो उस सूरत में है कि जब तुम ये मानो कि मामला इस दुनिया तक महदूद नहीं है, मामला हमारे मुशाहदात का असीर नहीं है, हमारे मुशाहदात जहाँ ख़त्म हो जाते हैं एक दुनिया उससे आगे की है, और जो एक दुनिया उससे आगे की है वहाँ बिलाखिर मुझे जाना है। वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस दुनिया के अंदर भी ऐसी हैं कि जहाँ हमें नहीं जाना। मसलन मुमकिन है कि कोई कहे कि अफ्रीका है तो हुआ करे, मुझे तो कभी नहीं जाना। कोई हो सकता है ये कहे कि यूरोप है तो हुआ करे, मुझे तो वहाँ कभी नहीं जाना। तो अगर है भी तो मुझसे क्या ताल्लुक़ है? खुद शहर कराची इतना बड़ा है तो इस कराची शहर के बहुत से महल ऐसे हो सकते हैं कि हैं, मगर उससे मेरा क्या रब्त है? मुझे तो नहीं जाना वहाँ। जब मुझे जाना ही नहीं है तो वो है तो हुआ करे। लेकिन अगर किसी महल के साथ मेरा ये रब्त है कि जहाँ पर मुझे जाना है तो फिर मैं उससे मुतल्लक़ हूँ, वो मुझसे मुतल्लक़ है। फिर उसके बाद उस ताल्लुक़ की रोशनी में मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे वहाँ के लिए क्या इंतज़ाम करना है। ये वो चीज़ है कि जिसको परवरदिगार आलम ने यहाँ पर समझा है कि जो तुम्हें नज़र ना आए उसका इनकार मत कर दो, इसलिए कि हर वो चीज़ जो नज़र ना आ रही हो इसकी ये दलील नहीं है कि वो है भी नहीं। नज़र ना आना ना होने की दलील नहीं है, नज़र ना आना तुम्हारे मुशाहदे की कोताही की दलील है, उसके ना होने की दलील नहीं है। अगर ये एक बुनियादी नुक्ता समझ में आ जाए बरादरान अज़ीज़, तो यकीन जाने कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इमाम की गैबत के हवाले से जितने सवालात होते हैं उनको समझना आसान हो जाता है, उनका जवाब देना आसान हो जाता है। दीन नाम ही गैब का है, याद रखिएगा बरादरान अज़ीज़ कि दीन नाम ही गैब का है, यानी दीन की जितनी हकीकतें हैं वो सब के सब मुंतहा होती हैं परवरदिगार आलम तक। ये किताब खुदा की है, खुदा गैब है, आपने गौर फरमाया। यानी अगर परवरदिगार आलम नज़र आ जाए तो फिर वो खुदा नहीं रहेगा, इसलिए कि जो नज़र आ जाए वो मुशाहदे की रेंज में आ गया, जो मुशाहदे की रेंज में आ जाता है वो महदूद होता है, और जो महदूद होता है वो सब कुछ हो सकता है, खुदा नहीं हो सकता। गौर फरमाया आपने, यानी परवरदिगार आलम अगर नज़र आ जाए तो फिर वो महदूद हो गया। यानी आप अगर मुझे दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप इस सिंप में मौजूद हैं, मैं आपको अगर दिखाई दे रहा हूँ तो अपनी महदूदियत की वजह से आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ से आगाज़ है, यहाँ पर अख्तिताम है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इस सम्त में है, उस सम्त में नहीं है। अगर खुदाबंद मुताल भी इंसान को नज़र आ जाए तो फिर वो मुशाहदे की रेंज में आकर महदूद हो गया, जो महदूद हो गया फिर वो खुदा नहीं होगा। आपने गौर फरमाया बरादरान अज़ीज़, तो अगर आप वजूद खुदा से शुरू करें और क़यामत तक चले जाएँ, हज़रत अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब ही की बात से मैं इस्तेफादा करूँ, वो बहुत प्यारी बात कहते थे। वो कहते थे कि अगर आप वजूद खुदा से शुरू करें तो खुदा का वजूद गैब, खुदा का एक होना गैब। हमने गिन कर खुदा को एक नहीं माना, हमने ऐसा नहीं है कि खुदाबंद मुताल को गिन कर एक माना कि भाई हमने देख लिया और एक गिना और फिर उसके बाद हमने कहा कि वो एक। हमने तलाजुम में अकली की बुनियाद पर उसको एक माना, जो खुद कुरान मजीद ने जो दलाइल दी है कि लौ काना फी हिमा आले हतुन इल्लल्ला फसदता, कि अगर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा खुदा होता तो फसाद मच जाता। آپ نے غور فرمایا تو یہ کیا ہے؟ یہ گننا نہیں ہے، یہ عقلی دلیل ہے، یہ دلیل عقلی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے ایک ہونے کو سمجھایا جا رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، پروردگار عالم خدا، وجود خدا یہ غیب ہے، خدا کا ایک ہونا یہ غیب ہے، خدا نے نبیوں کو بھیجا یہ غیب ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو بھیجا وہ تو حتماً ہمارے لیے غیب ہے، پیغمبر اکرم کو بھی ہم نے نہیں دیکھا تو پیغمبر اکرم کا وجود بھی ہمارے لیے غیب ہے۔ لیکن اب آئیے اگلے مرحلے پر کہ خود رسالت، یہ رسالت غیب ہے یا نہیں، یعنی وہ افراد کہ جو پیغمبر اکرم کو دیکھ رہے تھے وہ کس چیز کو دیکھ رہے تھے، پیغمبر اکرم کو دیکھ رہے تھے یا پیغمبر اکرم کی رسالت کو دیکھ رہے تھے؟ غور طلب بات ہے کہ وہ جو دیکھ رہے تھے، مثلا ہم یہ کہیں کہ حضور ایک عام الفیل میں اس دنیا میں تشریف لائے اور 11 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے، بالکل صحیح، مگر جو افراد ایک عام الفیل سے لے کر 11 ہجری تک یا اعلان رسالت سے 11 ہجری تک 63 برس یا 23 برس، اعلان رسالت سے پہلے والے پیریڈ کو بھی شامل کریں تو تقریباً 63 سال، اعلان رسالت کے بعد کے پیریڈ کو دیکھیں تو 23 برس، میرا سوال یہ ہے کہ وہ افراد جو اس زمانے میں حضور کو دیکھ رہے تھے وہ حضور کو دیکھ رہے تھے یا رسالت کو دیکھ رہے تھے؟ وہ جس چیز کو دیکھ رہے تھے وہ پیغمبر کا چہرہ تھا، وہ جس چیز کو دیکھ رہے تھے وہ پیغمبر اکرم کی زلفیں تھیں، وہ جسے دیکھ رہے تھے وہ پیغمبر اکرم کی آنکھیں تھیں، وہ جسے دیکھ رہے تھے وہ پیغمبر اکرم کا وجود تھا۔ یہ بھی بہت بڑا شرف ہے، لا شک فیہ ولا ریب، یہ شرف تو بہت بڑا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایمان جس پر لانا ہے وہ ہے رسالت اور نبوت، کیا نبوت اور رسالت بھی دیکھنے والی چیز ہے؟ رسالت ایک عہدے کا نام ہے، جو عہدہ ہے کیا اسے بھی دیکھا جا سکتا ہے؟ عہدہ جس نے دیا اس کو نہیں دیکھا، وہ عہدہ جو دیا گیا وہ نہیں دیکھا گیا۔ ذرا غور فرمائیے گا، پیغمبر اکرم کب سے نبی ہے؟ کن تو نبیین وہ آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یعنی یہ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو لائٹر نوٹ پر عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ حضرت علامہ اپنا ایک تجربہ شیئر کرتے ہیں، سید علی نقی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر سیرت النبی کانفرنس تھی، اور جب سیرت النبی کانفرنس میں میں گیا وہاں پر، تو وہاں مجھ سے پیش رو جو مقرر تھے انہوں نے تقریر کی، اور تقریر کی تو پیغمبر اکرم کی سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پیغمبر اکرم کی زلفوں پر گفتگو کی، پیغمبر اکرم کی آنکھوں پر بات کی، پیغمبر اکرم کے چہرے پر تبصرہ کیے، پیغمبر اکرم کی سماعت پر گفتگو کی، تو ان کی تقریر تو مکمل ہو گئی۔ اور جب تقریر مکمل ہو گئی اور وہ اپنی نشست پر آ گئے اور پھر میرا نام پکارا گیا، تو جب میں گیا تو میں نے ادراہ مزاح یہ جملہ کہا کہ جب میں یہاں پر آیا، سنیے گا، جب میں یہاں پر آیا تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، مگر جب یہاں پر پہنچا اور تقریریں سنی تو پتہ چلا کہ یہ جلسہ سیرت النبی کا نہیں ہے، سورت النبی کا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ شجاعت قابل مشاہدہ نہیں، سخاوت قابل مشاہدہ نہیں، یہ صلاحیتوں کا نام ہے، یہ اخلاقی اوصاف کا نام ہے۔ صداقت کا مظاہرہ ہوتا ہے بعض افعال کے ذریعے سے، مگر صداقت خود کوئی قابل مشاہدہ چیز نہیں ہے۔ امانت، اس کا مظاہرہ ہوتا ہے بعض افعال کے ذریعے سے، مگر خود امانت یہ قابل مشاہدہ نہیں، یہ سب غیب کے معاملات۔ وہ شخص بہت سخی، سخاوت قابل مشاہدہ نہیں، ہاں کسی موقع پر وہ سخاوت کا جب مظاہرہ کرے گا تو اس کا فعل وہ ہمارے مشاہدے میں آئے گا کہ اس نے مثلا کسی غریب کی مدد کی، مگر اس غریب کی مدد کے پیچھے ریاکاری ہے یا سخاوت ہے یہ قابل مشاہدہ نہیں، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ وہ شخص جو میدان میں آ کر مقابلہ کر رہا ہے اور جم کے لڑ رہا ہے، تو یہ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ یہ جم کے لڑ رہا ہے، مگر اپنی جان بچانے کے لیے لڑ رہا ہے یا واقعاً کسی کوز کی خاطر وہ شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ نیتوں کے معاملات ہیں جو قابل مشاہدہ نہیں۔ تو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ عام انسانوں کے جو اخلاقی اوصاف ہوتے ہیں وہ بھی قابل مشاہدہ نہیں ہوتے، تو عہدۂ رسالت کہاں قابل مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ عہدۂ نبوت کہاں قابل مشاہدہ ہو سکتا ہے؟ یہ مشاہدے کے قابل نہیں ہے، یہ پیغمبر اکرم کا دعویٰ ہے جس کو دلیل کے ذریعے سے سمجھ کر اعلان کیا جاتا ہے محمد الرسول اللہ، کہ یہ اللہ کے رسول. غور فرمائیے گا برادر عزیز، تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ خود وجود خدا یہ غیب ہے، خدا کا ایک ہونا یہ غیب، پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت، ہمارے لیے تو پیغمبر اکرم کا چہرہ بھی غیب ہے، پیغمبر اکرم کا وجود بھی غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا، مگر جنہوں نے دیکھا انہوں نے پیغمبر اکرم کے چہرے کو تو ضرور دیکھا، مگر عہدۂ رسالت یہ قابل مشاہدہ نہیں ہے، عہدۂ نبوت یہ قابل مشاہدہ نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے قیامت کتنا بڑا عقیدہ ہے، مگر آپ مجھے بتائیے کہ یہ عقیدہ قیامت دنیا میں رہتے ہوئے شہود کا معاملہ ہے یا غیب کا معاملہ ہے؟ جو شہود ہے وہ غیب کے مقابلے پر، جو مشاہدے میں آ جائے وہ شہود ہے، جو مشاہدے میں نہ آئے وہ غیب ہے. تو ذرا غور فرمائیے کہ یہ جو قیامت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قیامت غیب ہے یا شہود؟ اگر یہ غیب نہ ہو تو واقعی قیامت نہ ہو جائے. قیامت کا عقیدہ اگر یہ شہود میں تبدیل ہو جائے تو یہ تو اسی وقت شہود میں تبدیل ہوگا جب قیامت برپا ہوگی. ابھی قیامت کہاں برپا ہوگی؟ ایک ایسا دن آئے گا جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا، جب حساب کتاب ہوگا، اچھوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، بروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ سب غیب ہے، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ شہود سے تعبیر کر سکیں. تو آپ ذرا دیکھیے کہ جو عقائد کی دنیا میں جتنی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں کہ جن کا تعلق غیب کے ساتھ. پھر میں تکرار کر رہا ہوں کہ خدا غیب، خدا کا ایک ہونا غیب، رسالت کا عہدہ غیب، ہمارے لیے تو وجود پیغمبر خود غیب، قیامت کا عقیدہ مستقبل میں ہوگا یہ دن ابھی غیب. تو ذرا غور کیجئے کہ جس مصطفیٰ کے کہنے پر اتنے غیب مان لیے، اسی مصطفیٰ کے کہنے پر اس آخری غیب کو ماننے میں کیا تکلف ہے؟ یہ ایک غیب، یہ بھی تو غیب ہی ہے نا، کہ حضرت حجت کی غیبت ہم کیسے قبول کریں؟ نظر آئے تو ہم مانیں، اگر نظر نہ آئے تو ہم کیسے مانیں؟ تو اگر واقعا دیکھنے ہی پر ماننے کا تعلق ہے، موقوف ہے ماننا دیکھنے پر، تو یہ کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے دیکھ کر مانا. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جن کو ہم نے دیکھ کر مانا، ان میں سے سب وہ ہیں کہ جو منتہا ہوتی ہیں، جن کی انتہا ہوتی ہے کہ جو پہنچتی ہے غیب تک. قرآن خدا کا کلام ہے، ہمارے سامنے حروف موجود ہیں، الفاظ موجود ہیں، پروردگار کا نازل کرنا ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہ جبرائیل کو دیکھا، نہ جبرائیل کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ ان کو وحی لاتے ہوئے دیکھا، نہ ہم نے ان کو آیات قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ مصطفیٰ کو سنتے ہوئے دیکھا. مگر قرآن مجید کا معجزہ ہونا اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. جب ایک مرتبہ ہم نے قرآن کو معجزہ مان لیا تو اس کے ذریعے سے ہم نے مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان کر دیا کہ ہم قبول کرتے ہیں، اور جب ان کی رسالت کو مان لیا تو ان کے کہنے پر عیسیٰ اور آدم تمام انبیاء کی نبوتوں کو مانا، اور انہی مصطفیٰ کے کہنے پر علی سے لے کر مہدی تک تمام اماموں کی امامت کو قبول کیا. یعنی ہمارا اصول، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، خاص طور پر وہ توجہ کریں کہ ہمارا اصول کیا ہے. ہم نے کسی کو نہیں مانا، میں اکثر مجلسوں کے اندر یہ بات کہتا ہوں، ہم نے کسی کو نہیں مانا، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف اور صرف خدا کو مانتے. ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، بنیادی طور پر ہم صرف اور صرف خدا کو مانتے. ہمارا تعلق صرف اور صرف اپنے پروردگار کے ساتھ. جب ایک مرتبہ ہم نے اس کو مان لیا تو اب وہ جس جس کو منواتا چلا جائے اس کو ہم مانتے چلے جاتے ہیں. ہم نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا اقرار کیا، نہ اپنی مرضی سے کسی کا انکار کیا. اس نے کہا ان کو مانو، ہم نے کہا ہم مانتے ہیں، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو نے منوایا ہے کسی اور نے تمہیں. اگر وہ منوا رہا ہے تو ہمیں ماننے میں کوئی تکلف نہیں. اس نے اعلان کر دیا کہ یاد رکھو میں کسی اور کو تمہارے سامنے خدا کے طور پر نہیں منواؤں، اس لیے کہ خدا تو بس میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں. تو ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا بس وہ ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں. اس نے کہا کوئی دوسرا نہیں، تو ہم نے کہا کوئی دوسرا نہیں. جب اس نے کہا کہ ان کو مانو، تو پھر ہم نے پوچھا کہ ان کو کیا خدا ماننا ہے؟ کہا وہ تو ہم پہلے ہی کہہ چکے خدا نہیں مانو. تو پھر ہم نے پوچھا کہ ان کو کیا ماننا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو مانو اور ان کو یہ مانو. دیکھیے بات سنیے اور اصولی طور پر اس بات کو سمجھیے گا. میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ بس خدا کو مانو, جس کو وہ منوائے اس کو مانو, جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو. اس خدا کو مانو جس کو وہ منوائے اس کو مانو, جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو, جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو. یہ ہے ہمارے عقائد کا خلاصہ. اگر آپ اصول دین پوچھیں تو یہ ہے ہمارے اصول دین کا خلاصہ. خدا کو مانو, وہ جس کو منوائے اس کو مانو, وہ جس کو جو منوائے اس کو وہ مانو, اور جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو. ہم نے اس کو مانا اور اس نے کہا ان کو مانو. ہم نے کہا کیا ماننا ہے اور کس کو ماننا ہے؟ کہا ان محمد کو مانو. ہم نے کہا کیا ماننا ہے؟ کہا رسول مانو. تو ہم نے کہا محمد الرسول اللہ. ہم نے محمد اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا, محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا. اب محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پھر منتظر کہ وہ کسی اور کے لیے کوئی اعلان کرتا ہے تو ہم اس کو بھی مانیں گے. ہمیں نہ کوئی تکلف ہے نہ کوئی زبردستی ہے, ہمیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ, اب رسالت ختم, نبوت ختم, کسی کو نبی نہیں ماننا ان کے بعد, کسی کو رسول مت ماننا ان کے بعد, ہم نہیں مانیں گے. اب غور فرمائیے, اگر ہمارے ضد ہوتی تو ہم کہتے خدا کہے نہ کہے ہم تو مانیں گے. ہم نے کہا نہیں مانیں گے. اس نے کہا محمد الرسول اللہ, ہم نے کہا محمد الرسول اللہ. اب اس کے بعد اگر وہ کسی اور کو مولا بنانے کا اعلان کرے تو ہم اس کو مولا مانیں گے. لیکن ہم کیا کریں کہ نہ وہ زید کے بارے میں اعلان کرواتا ہے, نہ بکر کے بارے میں اعلان کرواتا ہے, نہ عمر کے بارے میں اعلان کرواتا ہے, نہ خالد کے بارے میں اعلان کرواتا ہے, نہ یونس کے بارے میں اعلان کرواتا ہے, نہ وہ ٹام کے بارے میں کہتا ہے, نہ ڈک کے بارے میں کہتا ہے, نہ ہیری کے بارے میں کہتا ہے. وہ تو اپنے حبیب کو کہتا ہے کہ غدیر غم کا میدان ہو, اپنے ہاتھوں پر علی کو بلند کر کے کہو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اگر وہ کسی اور کے لیے اعلان کروائے تو ہمیں اسے ماننے میں بھی کوئی تکلف نہیں, کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں. مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہاتھوں پر بلند کسی اور کو دیکھ رہے ہیں, ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ جو علی مرتضیٰ ہے. جب انہوں نے کہا ان کو مانو, ہم نے مان لیا. اگر یہ کہیں ولی مانو تو ہم کلمہ پڑھیں گے علی ولی اللہ. ہم نے محمد اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا, محمد الرسول اللہ کا کلمہ. ہم نے علی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے ولی تو ایک کو مانتے, وہ کہتے ہیں ایک ہے امام تو ہم ایک کو مانتے, اگر وہ کہتے ہیں دو ہے امام تو ہم دو کو مانتے, اگر وہ کہتے ہیں پچاس ہے امام تو ہم پچاس کو مانتے. ہمیں تعداد پر بھی کوئی اصرار نہیں. غور فرمائیے گا, ہمیں تعداد پر بھی کوئی اصرار نہیں کہ کتنوں کو ماننا ہے. جتنوں کو وہ منوائے گا ہم اتنوں کو مانیں گے. وہ کہے دو لاکھ کو مانو, ہم دو لاکھ کو مانیں گے. آخر ہم 124,000 انبیاء کو کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ منوا رہا ہے. جب وہ منوا رہا ہے تو ہم 124,000 کو انبیاء مان رہے ہیں. ہم امام 12 کیوں مان رہے ہیں؟ اگر وہ 13ویں کو امام منواتا ہم 13ویں کو بھی مان لیتے, اگر وہ فقط 10 کو منواتا ہم 10 کو مان لیتے. ہمیں نہ تعداد پر بحث ہے, نہ ہمیں فرد اور شخصیت پر بحث ہے. ہم تو صرف پروردگار کے حکم کے منتظر ہیں. اس کو ماننے کے بعد جس کو وہ منوائے اس کو مانو, جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو, جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ ہے بنیادی مسئلہ کہ 12 پر ہمیں کیا اصرار ہے؟ ہمیں کوئی اصرار نہیں. اگر وہ 12 کے علاوہ کسی اور کو بھی منواتا ہم اس کو بھی مان لیتے. اس نے 12 کو منوایا, ہم نے 12 کو مانا. اس کے بعد آپ اصطلاح دیکھ لیجئے نائب امام کی ہے, اس کو مجازن اگر آپ کہتے تو الگ بات, ورنہ اصطلاح نائب امام کی ہے. نیابت میں جو مرجع ہے, فقیہ ہے, مجتہد, وہ نائب امام. وہ تو فقط 12 ہے کہ جو منصوص من اللہ ہے, پروردگار کی طرف سے اعلان شدہ ہے کہ جن کے بارے میں یہ اعلان. اب آئیے تھوڑا سا اس بحث کو آگے لے کر جائیں. حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ, انہوں نے حضرت حجت پر جو چیپٹر لکھا, ان کی بہت عمدہ کتاب نقوش عصمت, سیرت کے اوپر بہت اچھی کتاب, آپ میں سے اکثر احباب اس کتاب سے واقف ہے. حضرت حجت پر جو انہوں نے چیپٹر لکھا, اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت حجت سے متعلق تین
ضمنی موضوعات ہیں کہ جن پر گفتگو ہونی چاہیے. ایک ہے غیبت، دوسرے ظہور، اور تیسرے انتظار. غیبت، ظہور اور انتظار. غیبت کا تعلق امام کے ساتھ، ظہور کا تعلق بھی امام کے ساتھ. یہ پہلے جو دو موضوعات ہیں غیبت اور ظہور، یہ آپس میں متضاد ہیں. غیبت ہے تو ظہور نہیں، اور جب ظہور ہے تو غیبت نہیں. غیبت اور ظہور دونوں کا تعلق ہے امام کے ساتھ، اور انتظار کا تعلق ہے ماننے والوں کے ساتھ. یہ فرق ہے، کوئی غیبت ہے، ظہور ہے اور انتظار ہے. تو فرماتے ہیں کہ جو غیبت ہے اور ظہور ان کے درمیان تعلق کیا، کوئی غیبت ہے تو ظہور نہیں ہے، ظہور ہے تو غیبت ہے. جب پردہ غیبت چاک ہوگا، جو قیامت ہے، جب قیامت برپا ہو جائے گی تو پھر تو قیامت غیبت نہیں ہے. خدا کا وجود غیبت میں ہے، ابھی بھی غیبت میں ہے، بعد میں بھی غیبت میں رہے گا. لیکن جنت، جو جنت میں چلے جائیں گے، تو جب چلے جائیں گے تب تو جنت پھر غیبت نہیں ہے، تب تو وہ غیب شہود سے تبدیل ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے امام زمانہ کا وجود اس وقت پردہ غیبت میں ہے، مگر جب یہی پردہ غیبت چاک ہو جائے تو ظاہر ہے غیبت کا پیریڈ ختم، تو پھر وہ کون سا پیریڈ ہوگا؟ کہ وہ ظہور کا پیریڈ ہوگا. تو ان دونوں کا تعلق ہے امام زمانہ کے ساتھ، اور انتظار کا تعلق کب، وہ ماننے والوں کے ساتھ. اب دو دو باتیں ان سب کے بارے میں سن لیجیے. غیبت، اس کے بارے میں بہت پیاری بات حضرت علامہ نے ارشاد فرمائی، اور اسی بات کو آیت اللہ صافی گل پیغانی، جو اس وقت حیات بھی ہیں، مراجع میں شامل، انہوں نے ایک کتاب لکھی حضرت حجت کے بارے میں، بڑی تحقیقی کتاب، جس کا نام ہے جمال منتظر، منتخب الاثر، جمال منتظر. یہ انہوں نے حضرت حجت کے بارے میں بڑی تحقیقی کتاب لکھی، بڑی زخیم کتاب ہے، اور خوش قسمتی سے اردو ترجمہ اس کا اویلیبل ہے. اس کتاب میں حضرت آیت اللہ صافی گل پیغانی نے بھی یہی بات لکھی. اچھا، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی تعریف خود حضرت آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے اپنی حیات میں کی. ظاہر ہے کہ شہید مطہری کا جب پیریڈ تھا اس زمانے میں، آیت اللہ صافی گل پیغانی آج کے مقابلے میں بہت ینگ تھے، اس زمانے میں وہ کتاب لکھ چکے تھے، اور آغائے مطہری نے اس کتاب کی تعریف کی. آغائے صافی گل پیغانی نے بھی اس بات کو اور اس فنومنا کو ڈسکس کیا جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اور بر صغیر کے علماء میں بھی کئی علماء نے، من جملہ حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی آل اللہ مقامہ، انہوں نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں اس بات کو نقل کیا. اور وہ کیا، کہ بھائی غیبت جو امام زمانہ کی ہے تو اس سے کیا مراد ہے، غیبت شخص یا غیبت شخصیت؟ یہ حضرت حجت کی جو غیبت ہے، یہ شخص کی غیبت ہے یا شخصیت کی غیبت؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ غیبت کو کہتے ہیں اکلٹیشن، تو یہ پرسنل اکلٹیشن ہے یا پرسنالٹی کی اکلٹیشن؟ یہ ایک شخص ہے جو پردہ غیبت میں ہے، یا شخصیت ہے جو پردہ غیبت میں؟ تو فرق کیا ہے؟ تو فرق ہے، اور بہت بنیادی فرق ہے. اگر ایک شخص ہے جو غیبت میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ شخص نظر نہیں آتا. یعنی اگر ایک شخص ہے جو آپ کے لیے قابل مشاہدہ نہیں ہے تو پھر وہ غیبت میں ہے. اگر وہ کسی خانقاہ میں ہے تو وہ غیبت میں ہے، اگر وہ کسی غار میں ہے تو غیبت میں ہے، اگر وہ کسی جزیرے پر ہے تو وہ غیبت میں ہے، اگر کسی برمودا ٹرائنگل پر ہے تو وہ غیبت میں، اس لیے کہ وہ وہاں پر ہے، آپ یہاں پر ہیں، آپ اس کو نہیں دیکھ پا رہے، وہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہے، تو آپ کے لیے وہ غیبت میں ہے، ان کے لیے آپ غیبت میں ہیں. تو غور فرمایا آپ نے، یہ ہے شخص کی غیبت. اور شخصیت کی غیبت کیا ہے؟ ذرا سا اس مثال کو سنیے. دیکھیے برادران عزیز، جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، تو وقتی طور پر ہی صحیح، مگر وہ میرے لیے غیبت میں ہیں. جو اس ہال سے باہر ہیں وہ میرے لیے غیبت میں ہیں فی الحال. اگر میں باہر جاؤں، ملاقات ہو جائے، بات الگ ہے، میں تو ابھی اس سناریو کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی جتنے افراد میری آنکھوں کے سامنے ہیں ان کا وجود میں دیکھ پا رہا ہوں، اور جو اس ہال میں نہیں ہے وہ شخصی اعتبار سے میرے لیے غیبت میں، میں ان کو نہیں دیکھ پا رہا. یہ ہے شخص کی غیبت. لیکن ایک ہے شخصیت کی غیبت. آپ میں سے کتنے افراد ہیں کہ جن کو میں پہچانتا ہوں؟ دو تین افراد تو ہیں یقیناً کہ جن کو میں جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں نام سے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں کوئی ڈاکٹر بھی ہو، مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ میں کون ڈاکٹر،
अगर आपने सफ़ेद कोट पहना होता, स्टेथोस्कोप लटकाया हुआ होता, तो आपकी शख्सियत का ये पहलू मेरे लिए गैबत में ना होता। आपने गौर फरमाया, शख्सन तो आप मौजूद हैं मगर आपकी शख्सियत के आप डॉक्टर हैं ये अभी मेरे लिए पर्दा गैबत में है। मुझे नहीं मालूम कि आप में से डॉक्टर कौन हो। हाँ, जाहिर हो जाएगा ये पहलू कब, कि जब मैं आपको सफ़ेद कोट में देखूँ, स्टेथोस्कोप लटकाया हुआ देखूँ, तो मुझे अंदाज़ा होगा कि साहब ये आम आदमी नहीं है बल्कि ये डॉक्टर है। एंड मुमकिन है कि आप में से कोई शख्स वकील हो, इंजीनियर हो, लेकिन वकील हैं तो मुझे कैसे पता चले। शख्सन तो मैं आपको देख रहा हूँ कि हाँ आप मेरे सामने मौजूद हैं, मगर आपकी शख्सियत का ये पहलू मेरे लिए पर्दा गैब में है। मैं नहीं जानता कि आप में से कौन वकील है, एडवोकेट है, लॉयर है, मैं नहीं जानता। लेकिन अगर किसी ने काला कोट पहना हुआ हो और उसकी चाल ढाल बता रही हो, अंदाज बता रहा हो, तो ये खुद उसका तारुफ होगा और उसकी शख्सियत का ये पहलू पर्दा गैबत में नहीं होगा। उलमा में से कोई आकर यहाँ पर बैठ जाए, अमामा अगर लगाया हुआ है, पहना हुआ है, अबा और कबा में, तो मैं समझ जाऊँगा कि ज़ाहिर है कि एक रूहानी शख्सियत है कि जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा। लेकिन अगर ना उन्होंने अमामा पहना हो, ना ही उन्होंने अबा, ना ही कबा, और वो आकर बैठ जाए, तो अगर मैं उनको नहीं पहचानता तो उनकी शख्सियत का ये पहलू मेरे लिए पर्दा गैबत में होगा कि ये साहब जो मेरे सामने मौजूद हैं ये एक रूहानी है, ये साहिब इल्म है, ये हौजा इल्मिया से फारिग व तहसील है, मैं नहीं पहचान पाऊंगा। तो आपने गौर फरमाया, एक है फर्द का गैबत में होना यानी नजरों से ओझल होना, और एक है शख्सियत का पर्दा गैबत में होना यानी वो शख्स निगाहों के सामने है मगर ये नहीं पता कि ये शख्स ये शख्सियत रखता है। उसका डॉक्टर होना पर्दा गैबत में, उसका वकील होना पर्दा गैबत में, उसका इंजीनियर होना पर्दा गैबत में, उसका आलिम होना पर्दा गैबत में। आपने गौर फरमाया, तो गैबत की दो किस्में हो गई, गैबत शख्स और गैबत शख्सियत। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत हुज्जत की जो गैबत है वो शख्स की गैबत है या शख्सियत की गैबत है। अगर शख्स की गैबत है तो इसका मतलब ये है कि वो दुनिया से बेताल्लुक है, दुनिया उनसे मुताल्लक नहीं है, वो किसी ऐसी जगह पर है कि जहां से वो दुनिया को देख नहीं सकते, वो पर्दा गैबत में, दुनिया उनको नहीं देख सकती। कम से कम इतना तो है कि दुनिया उनको नहीं देख सकती। लेकिन अगर उनकी गैबत फकत शख्स की गैबत नहीं है बल्कि शख्सियत की गैबत है, तो इसका मतलब यह है कि आते भी हैं, जाते भी हैं, मौजूद भी होते हैं, कभी यहां होते हैं, कभी वहां होते हैं, शख्सन मौजूद होते हैं, शख्सियत पर्दा गैबत में होती है कि लोग ये नहीं जानते कि जिसको देख रहे हैं यही हमारे जमाने का इमाम है। आपने गौर फरमाया, तो अक्सर उलमा ये कहते हैं कि जनाब अली कि जो इमाम जमाना की गैबत है वो शख्स की गैबत नहीं है, शख्सियत की गैबत है। इसीलिए उन जगहों को मुअय्यन किया गया, मसलन हज के मौके पर अमीर हज का इमाम जमाना अरफात के मैदान में जरूर होते हैं, कि लोग उनको देखते भी हैं मगर पहचान नहीं पाते, तो उनकी शख्सियत का ये रुख जो है वो पर्दे गैबत है। इसको और ज़रा फैला दीजिए, ज़रा आगे बढ़कर देखिए कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बरादरा ने यूसुफ जब आए हैं दरबार में मुलाकात के लिए, अब आप में से तो हरेक जितने भी हैं वो सब के सब हजरत यूसुफ पर जो फिल्म बनाई गई है उसको देख चुके हैं, और ख़ुद कुरान मजीद के अंदर 12वां सूरा सूरह यूसुफ उसमें ये तफसील भी मौजूद है। तो आप ज़रा देखिए कि उसमें कैफियत क्या है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने कुएं में डाल दिया था, तो कुएं में जाने के बाद बरादरा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं देख पाया, मगर उनको पता है कि अंदर मौजूद हमारा भाई यूसुफ है। ये शख्स की गैबत कि नज़रों से ओझल हो गए, देख नहीं पा रहे, ये शख्स की गैबत। जब तक उन्हें पता नहीं चला कि यूसुफ कहाँ पर है और वो उनकी निगाहों के सामने नहीं है, तब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम की गैबत शख्स की गैबत। मगर अब वो अजीज मिस्र बन चुके हैं, कनान में कहत पड़ा, भूख से मरने लगे, और यहाँ से कनान से बरादरान यूसुफ चले और जब पहुँचे मिस्र दरबार में पहुँचे और अजीज मिस्र को देखा, तो देख रहे हैं मगर ये नहीं पहचान पा रहे कि ये यूसुफ है। तो देख रहे हैं तो वजूद तो नजरों के सामने है, तो शख्स की गैबत खत्म हो गई, मगर शख्स की गैबत खत्म होने के बावजूद शख्सियत की गैबत जारी और सारी है कि ये नहीं पहचान पा रहे कि यही यूसुफ अलैहिस्सलाम। आपने गौर फरमाया, तो आप देख सकते हैं कि शख्स की गैबत और शख्सियत की गैबत। फिर उसके बाद वो मंजर आता है कि जहां पर वो पर्दा चाक होता है कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. اب انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے وہ سلوک کیا تھا. پوچھتے ہیں انت یوسف, کہ تم ہی یوسف ہو؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی بنیامین. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, تو یہ غیبت کا پردہ چاک ہو رہا ہے اور ظہور سامنے آ رہا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قضیے میں. اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو امام کا معاملہ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سی اس مثال کی طرف بھی توجہ کر لیجیے. خود ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیغمبر اکرم شب ہجرت روانہ ہو رہے مکہ سے مدینہ منورہ کی جانب, اب آپ مجھے بتائیے کیا ہو رہا ہے کہ وہ دشمن تو موجود ہے. جب دشمن موجود ہیں, تلواریں کھینچے ہوئے ہیں, پیغمبر اکرم کو قتل کرنا چاہتے ہیں, پیغمبر اکرم ان کے سامنے سے چلے گئے سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاخشیناہم فہم لا یبصرون. ذرا آیت دیکھی, ہم نے آگے بھی ایک رکاوٹ پیدا کر دی, ان کے پیچھے بھی رکاوٹ پیدا کر دی, ان کے اوپر پردہ ڈال دیا. فاخشیناہم فہم لا یبصرون, وہ دیکھ نہیں پائے. فہم لا یبصرون, جب وہ نہیں دیکھ پائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جو قابل مشاہدہ تھا وہ شخصاً پردہ غیبت میں چلا گیا, وہ غیبت میں چلا گیا, وہ ہے مگر نظر نہیں آ رہا. جب وہ ہے اور نظر نہیں آ رہا تو یہ غیب میں جانے والا شخص ان پرسن اکلٹیشن میں چلا گیا, وہ پردہ غیبت میں چلا گیا. پیغمبر اکرم غار ثور میں اور تین دن تک ہے, مشرکین وہاں تک پہنچتے ہیں, یہ نہیں جان پاتے کہ اندر پیغمبر اکرم موجود ہے. یہ پیغمبر اکرم شخصاً پردہ غیبت میں, تین دن تک پیغمبر اکرم پردہ غیبت میں رہے. لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا شخص کی غیبت کا معاملہ, یہی پیغمبر 40 برس تک آنکھوں کے سامنے کتنے پہچان پا رہے ہیں کہ یہی وہ ہیں کہ جن کے اوپر وحی نازل ہونے والی ہے؟ آپ نے غور فرمایا 40 برس تک پیغمبر اکرم ہے, چند گنے چنے افراد ہیں کہ جن کو یہ اندازہ ہے. بنی ہاشم میں سے حضرت ابو طالب جان رہے, جناب عبد المطلب جان رہے, مگر باقی کیا ماسس کو پتا ہے, عوام الناس کو پتا کہ یہی وہ ہیں کہ جن کے قلب پر تحفہ وہی القا ہونے والا ہے پروردگار عالم کی طرف سے قرآن نازل ہونے والا؟ نہیں, وہ نہیں جانتے. تو شخصاً پیغمبر موجود ہیں مگر نہیں جانتے کہ یہی وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کے آخری نبی قرار پائیں گے. اب آپ نے غور فرمایا, یہ ہے شخصیت کی غیبت کہ سامنے موجود ہے مگر پہچان نہیں رہے. اور جب اعلان کیا ہے تب لوگوں نے جاننا شروع کیا کہ اچھا یہ وہ ہیں کہ جن کا ہم انتظار کر رہے تھے. تورات میں انجیل میں نشانیاں موجود تھیں, علامات لکھی بھی تھیں. اب آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز کہ کتنے سال ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیبت میں گئے ہوئے, تقریباً 600 سال ہو چکے تھے, 600 سے کچھ کم, جب پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت کیا. تو آپ ذرا دیکھیے غور فرمائیے, 600 سال کا بھی پیریڈ کم تو نہیں ہوتا. پیغمبر اکرم کے آنے کے بارے میں وہ خبر دے کر گئے سورہ صف کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو آئے گا میرے بعد اس کا نام احمد ہوگا. 600 برس گزر گئے, 550 سال گزر گئے, 570 سال گزر گئے, جو بھی آپ سن لیجئے, مگر اتنے سال گزر گئے. تو کیا اتنے سالوں کا گزر جانا اور کئی نسلوں کا آ کر چلا جانا یہ اس پیشن گوئی کو کمزور کرتا ہے؟ ابھی آنا ہوتا تو آ چکے ہوتے, اب تو اتنے سال گزر گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا کیا اعتبار تھا کہ نہیں نبی نے کہا ہے تو وہ آئیں گے. جب نبی نے کہا, عیسیٰ نے کہا ہے تو مصطفیٰ آئیں گے, نبی بن کر آئیں گے, رسول بن کر آئیں گے. آپ نے غور فرمایا کہ اگر عیسیٰ نے کہا ہے تو 600 سال بھی اگر گزر جائیں تو وہ پیشن گوئی اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی سکون وارد نہیں ہوتا. پروردگار عالم کا منصوبہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی سکون وارد نہیں ہوتا. تو بالکل اسی طریقے سے اگر 600 برس گزر جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی اگر 550-600 سال کے بعد بھی پوری ہو تو اس پیشن گوئی پر کوئی حرف نہیں آتا, اسی طرح سے اگر 1000 سال بھی گزر جائیں تو مصطفیٰ کی پیشن گوئی پر کوئی حرف نہیں آتا, آنے والا اپنے وقت پر آ جائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام کی ہے ان سے پہلے یہ دعا جناب ابراہیم علیہ السلام کی تھی، وَبْعَثْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، سورہ بقرہ، اے پروردگار ان میں جو میری نسل میں ایک امت مسلمہ ہو اس میں ایک ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو تیرے آیتوں کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو انہیں کتاب کی تعلیم دے اور جو انہیں حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفس کی پاکیزگی اور تطہیر کا انتظام کرے، تزکیے کا انتظام کرے۔ یہ تو اور پیچھے چلا گیا معاملہ، 4000 سال پہلے، وہ 4000 سال پہلے ابراہیم نے کہا، 550-600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور پیغمبر اکرم 4000 سال بعد 550 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، پروردگار عالم کا منصوبہ اپنے موقع پر پورا ہوگا۔ جب ابراہیم نے کہا تھا تو آنے والوں کی ذمہ داری تھی ابراہیم کی بات پر ایمان رکھیں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو آنے والوں کی بات ذمہ داری تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان رکھیں، اور بالکل اسی طریقے سے اگر ابراہیم اور عیسیٰ کی بات پر ایمان رکھنا ضروری تھا تو مصطفیٰ کی بات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وہی مصطفیٰ یہ کہہ کر گئے کہ یملأ الأرض قسطاً وعدلا، اب وہ جو آنے والا ہے بارواں، وہ آئے گا، نبی بن کر نہیں آئے گا، رسول بن کر نہیں آئے گا، یہ سلسلہ ولایت ہے کہ جس کی آخری کڑی، یہ سلسلہ امامت ہے کہ جس کی آخری فرد ہے مہدی منتظر، کہ وہ آئے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے ویسا بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اب آئیے غیبت اور ظہور کے بعد تیسری چیز جو تھی وہ انتظار، یہ آخری بات، اور وہ کیا؟ انتظار کا یہ مطلب قطن نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ایرے غیر نتھو خیرے کو مہدی بنا کر جلد بازی کا مظاہرہ کریں، جی نہیں برادر نے، یہ خاص طور پہ میں اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی مت کیجیے گا جلد بازی کے نام پر کہ بھائی امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، یہ تو ہماری بڑی تمنا ہے، بالکل ہے، ہم تڑپے جا رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور کے لیے، بالکل ایسا ہی ہے، تو اب کیا کریں؟ اب فرض کیجیے ہماری زندگی میں ظہور نہیں ہوتا تو کیا کریں؟ تو کسی بھی ایک کو اٹھائیں اور امام زمانہ بنا دیں، کہا یہ نہیں چلے گا، وہ آپ کے بنانے سے نہیں بنے گا، ہمارے یہاں تو اصول یہی ہے کہ نبی بھی خدا بناتا ہے، امام بھی خدا بناتا ہے، بندوں کے بنانے سے نہ نبی نبی بنتا ہے نہ امام بنتا ہے۔ آپ جائیں مسجد جمکران ضرور جائیں، آپ جائیں مسجد سہلا ضرور جائیں، آپ کی کوئی مشکل ہو آپ خدا کے وسیلے کے طور پر عریضہ لکھیں، کوئی حرج نہیں، یہ تمام تر چیزیں بالکل درست اور ٹھیک ہیں، مگر یہ نہ کریں کہ کبھی آپ جمکران جائیں اور جلد بازی میں آپ کو کوئی نورانی شخصیت نظر آئے تو آپ کہیں کہ یہی امام زمانہ، یہ امام زمانہ کو جب ظاہر ہونا ہوگا سب کے لیے یا آپ کے لیے تو دلیل محکم ہونی چاہیے، دلیل محکم ہونی چاہیے، ثبوت واضح ہونا چاہیے کہ ہاں یہی وہ ہیں کہ جو میرے زمانے کے امام، ہم صرف اپنے کسی دلی خیال کی وجہ سے کسی کو امام ماننے میں جلدی نہیں کریں گے۔ جس طرح سے پیغمبر اکرم کی ذمہ داری تھی کہ اپنے نبوت کے ثبوت کے طور پر معجزہ پیش کریں، اسی طریقے سے امام زمانہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ ظاہر ہونا چاہیں گے تو اپنے وجود کا ثبوت پیش کریں گے کسی نہ کسی معجزے کے طریقے سے، اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر کتابوں کے اندر آئیں، مگر یہ نہ کہ کسی جوان کو کوئی بیوقوف بنائے یہ کہہ کر کہ میں زمانے کا امام، یہ بہت ہوا ہے، میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہوا ہے کہ پھر عقائد میں پختہ ہونے کے بعد سادہ لوہی نہیں ہونی چاہیے، عقائد میں پختگی ہونی چاہیے مگر سادہ لوہی نہ ہو، سمپلسٹی اور اوور سمپلسٹی نہ ہو، بس یہ ایک بنیادی ترین بات تھی جو مجھے عرض کرنی تھی۔ انتظار کے دوران ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ جو چیز واجب ہے اس کو کرتے چلے جائیں، جو حرام ہے اس سے بچتے چلے جائیں، واجب چھوٹنے نہ پائے، حرام ہونے نہ پائے، مستحبات جتنے زیادہ کریں، نور اللہ نور ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک خالی دیوار ہے اس کے اوپر آپ رنگ و روغن کرتے چلے جائیں، جس طرح سے رنگ و روغن دیوار کی زینت ہے اسی طریقے سے مستحبات واجبات کی زینت ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، مکروہات سے اپنے آپ کو بچائیں تو اور بھی اچھا ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اگر کبھی ڈسٹ آپ کو نظر آئے تو آپ نے ڈسٹ کو ہٹا دیا، کہ ہٹا دیں گے تو اگر مکڑی کا جالا ہے وہ رہے تو بدنما لگے گی دیوار اور چھت، اگر ہٹا دیں تو اچھا لگے گا، بالکل اسی طریقے سے حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا تو بہت بڑا کارنامہ کیا، लेकिन मकरूहात से अपने आप को बचा लिया तो ये वो मकड़ी के जाले थे जो आपके किरदार को दागदार बना रहे। अगर उनको हटा लिया तो शख्सियत में और निखार पैदा हो जाएगा, उजलापन आ जाएगा। बस इतनी सी बात है बरादरान अजीज कि गैबत के दौरान जो इंतज़ार की जिम्मेदारी है हमारी क्या है कि दिल बेचैन है, मुस्तरब है कि क्या ही अच्छा हो कि जल्द इमाम ज़माना तशरीफ़ लाएं, ये दिल की कैफियत है। लेकिन उसके बाद अमली तौर पर क्या करना, हर वो काम करना है जो वाजिब है, हर उस काम से बचना है जो हराम। मुस्तहबात बढ़ाते चले जाएँ क्या कहना, मकरूहात से और बच जाएँ तो क्या कहना, उसके नतीजे में क्या होगा, अखलाकी औसाफ पैदा होना शुरू हो जाएंगे, सदका देंगे तो सखी बन जाएंगे, अगर बेखौफ होंगे तो शजा और बहादुर बन जाएंगे। बुजदिली से अपने आप को बचाना है, बहादुरी की तरफ जाना है कि कर्रार बन जाएंगे तो हैदर कर्रार के मानने वाले कहलाएंगे, अगर सदका देंगे तो उस खानवादे के मानने वाले बनेंगे कि जो अपनी रोटियां फ़कीर को दे दिया करते थे, दहर की आयतें ले लिया करते थे। बस बरादरान अजीज़ ये है मुख्तसर बात कि गैबत वो तो दीन की बुनियादों में शामिल है। इमाम से मुतालिक जो अकायद हैं, जो मबाहिस हैं, वो तीन, गैबत, ज़हूर और इंतज़ार। गैबत के अंदर गैबत शख्स, गैबत शख्सियत, ज़हूर उसी गैबत का रिवर्स होगा, अपोजिट, कि जब पर्दा गैबत चाक हो जाए, क़यामत के मैदान में पहुंच गए, अब क़यामत गैबत नहीं है, अब शहूद में तब्दील। बिल्कुल उसी तरीके से इमाम का ज़हूर हो गया, यानी इमाम का पर्दा गैबत चाक हो गया। शख्सी गैबत क्या होती है, शख्सियत की गैबत क्या होती है, उस पर बात हुई। और इंतज़ार हमें क्या करना है इस दौरान, तो बेवकूफ़ नहीं बनना और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, ए मालिक हमें ज़माने के इमाम के मानने वालों में शामिल फरमा, हज़रत की रज़ा को हासिल करने की तौफीक अता फरमा, हमारी दुआओं को उनके सदक़े में मुस्तजाब फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, करोना की वबा का खात्मा फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़े हलाल अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद सालेह अता फरमा, जो साहिबान औलाद हैं तरबियत की तौफीक अता फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जो अपनी औलाद के रिश्तों के लिए परेशान है उनकी औलाद को बेहतरीन रिश्ते अता फरमा। मालिक जिन घरों में नाचाकी है, नाराज़ी है, अली और जहरा के मुकद्दस घराने का वास्ता, उन घरों की नाराज़ी को उल्फत और मोहब्बत से तब्दील फरमा। ऐ परवरदिगार आज़ादारी आज़ादारों आज़ा खानों की हिफाजत फरमा। साहिबान ईमान को एक दूसरे के दुख दर्द, खुशी और गम में शरीक रहने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के बारे में अच्छा ख्याल, अच्छा गुमान रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, वतन अजीज़ पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, वतन अजीज़ को हर किस्म की दाखिली खारजी परेशानियों से महफूज फरमा, तमाम उलमाए कराम मराज इज़ाम मकाम मौज़म रहबरी की हिफाजत फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तीन मरतबा दुरूद।